الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین نے تشریف لانے میں بڑی تاخیر کر دی. اس کے مختلف مواقع ہیں. ایک موقع تو وہی جو سورہ کہف کے اندر ذکر ہوا کہ یہودیوں نے روح کے متعلق، اصحاب کہف کے متعلق، ذوالقرنین کے متعلق سوالات کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آئندہ کل جواب دوں گا، لیکن جبرائیل تو 40 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد تشریف لائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تاخیر سے بہت تکلیف ہوئی. تو جب جبرائیل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت دیر کر دی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں آپ سے ملنے کا شوق رکھتا تھا. تو جبرائیل نے جواب میں کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے بھی آپ سے ملنے کا بڑا شوق تھا، لیکن میں کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. جب مجھے اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آنے کا حکم ہوتا ہے تب میں آتا ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ مجھے روک لیتے ہیں تو مجھے رک جانا پڑتا ہے، میرے اپنے بس کی بات نہیں ہے. تو گویا اس آیت میں حضرت جبرائیل کی زبان پر اللہ تعالی نے جواب دلوا دیا کہ اس طریقے سے میرا تاخیر سے آنا یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کی وجہ سے ہوا کرتا ہے. بعض مفسرین نے ایک روایت اور نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا مکان اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے اور کون سی جگہ جس سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نفرت ہے. تو اس سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں کون سا مکان سب سے اچھا، کون سی جگہ سے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت، میں جبرائیل کو پوچھوں گا، پوچھ کر کے بتلاؤں گا. اس کے بعد جبرائیل ایک لمبی مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے، تاخیر ہو گئی. پھر جب لمبی تاخیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جبرائیل تشریف لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے آنے میں بڑی مدت لگا دی، مجھے تو یہ خیال ہونے لگا کہ شاید میرا رب مجھ سے کچھ ناراض ہو گیا. اس کے جواب میں حضرت جبرائیل نے آیت سنائی، وما نتنزل الا بامر ربك، ہمارا اترنا یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوا کرتا، آپ کے رب کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ جب حکم دیتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، ورنہ ہمارے لیے حاضری مشکل ہو جاتی ہے. اب اس سوال کا جواب تو اپنی جگہ رہا، یہ تو شان نزول ہو گیا. جواب ہے روایتوں کے اندر کہ بہترین جگہیں اللہ کی مسجدیں ہیں، مساجد بہترین جگہ اللہ کی نظر میں، بہترین مکان، اور شر بقائل ارض، زمین کا بہترین بدترین جگہ اسواق، بازار ہے. یہ حدیث کے اندر اس کا جواب موجود ہے. لہو ما بین ایدینا، اسی اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے اندر ہے جو چیز ہمارے سامنے ہے. ہمارے سامنے ہونے کا کیا مطلب؟ جو چیز ہماری موجودگی میں ہوتی ہے. ما بین ایدینا، جو چیز ہماری موجودگی میں ہوتی ہے. وما خلفنا، اور جو چیز زمانے ماضیہ میں ہو چکی. وما بین ذلك، اور جو اس کے درمیان کے اندر ہوا کرتی ہے. گویا کہ اس کے اندر تمام زمانہ بھی تمام جگہ بھی آ گئی کہ دنیا میں آخرت میں اور دنیا اور آخرت کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اللہ اس کے مالک ہے۔ موجودہ زمانہ، گزرا ہوا زمانہ، آئندہ زمانہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے مالک اور جاننے والے ہیں۔ آسمان، زمین اور زمین اور آسمان کے درمیان کی تمام خالی جگہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں۔ وما کان ربک نسیہ، آپ کے رب بھول نہیں گئے۔ بھول جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے نہیں بھول گئے کہ آپ پر وہی بھیجنے کا سلسلہ ہی اللہ بند کر دے رہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نہیں بھول گئے۔ اللہ کی یاد سے وہی برابر جاری رہی، وہی کی تاخیر سے آپ نہ گھبرائیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے رب ہے، زمین کے رب ہے، جو کچھ آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے اس کے رب ہیں۔ فاعبدہ، یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے کہ وہی اگر تاخیر سے آئیں تو اس کی وجہ سے آپ گھبرا نہ جائیں، بلکہ برابر عبادت میں مشغول رہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فاعبدہ کا امر پوری امت کو ہے، تمام ایمان والوں کو ہے، اور اس نے یہ بتلانا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں تو عبادت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی کرتے رہنا چاہیے۔ واصطبر لعبادتی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اوپر تم جمے رہو۔ هل تعلم له سمیا، کیا اللہ تعالیٰ کا ہم نام تم کو کوئی معلوم ہے؟ کہ دنیا کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کے نام والا کوئی اور فرد موجود ہو؟ ہرگز نہیں۔ یہ نفی کے معنی کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا کوئی اور موجود نہیں ہے۔ مشرکین مکہ بت پرستی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی بت کا نام انہوں نے اللہ نہیں رکھا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ هل تعلم له سمیا، یعنی آسمان اور زمین کا مالک اور کوئی پیدا کرنے والا ہو، ایسا کوئی تم صفات اور کمال والا تم کو کوئی معلوم ہے؟ جواب نہیں۔ تیسرا، سمیع کے معنی مشابہ، مثل، اللہ تعالیٰ کے جیسا، اللہ تعالیٰ کے مثل، صفات میں کمال کے اندر ہے کوئی؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایسا کوئی مثل جو عبادت کیے جانے کے لائق ہو، الہ کہلانے کا مستحق ہو، ایسا کوئی نہیں۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان یہ کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو مجھ کو دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا، اٹھایا جائے گا؟ یہ کون مراد ہے انسان سے؟ تو بعض مفسرین نے تو جنسی انسان کو مراد لیا ہے، یعنی جو انسان مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرے، وہ انسان یہ زبان سے کہتا ہے کہ کیا مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، میں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جاؤں گا؟ یہ سوال کرتا ہے کون؟ جو باس بادل موت کا منکر ہے۔ اور بعض حضرات نے انسان سے خصوصی انسان مراد لیا ہے، عبید بن خلف، ولید بن مغیرہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑاتا تھا، نعوذ باللہ، اپنے ہاتھ کے اندر بوسیدہ ہڈی لے ہوئے اور ہڈی لے کے اس کو ٹکڑے کرے، چورے چورے کرے، اور اس کے بعد بولے کہ بولو اس چورے چورا شدہ ہڈی کو کون تیار کرے گا، اس میں سے کون پورے انسان کو پیدا کرے گا، کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس طرح وہ مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں ہے اپنی اصل، اپنی حقیقت، انا خلقنا، ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا، من قبل، اس دنیا میں آنے سے پہلے، ولم یک شیئا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا ہم نے اس کو پیدا کیا، تو ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، آپ کے رب کی قسم ہم ان کو ضرور بھی ضرور جمع کریں گے، جتنے بھی باس بادل موت کے منکرین ہیں اور دوسرے تمام انسانوں کو ہم دوبارہ جمع کریں گے. کب؟ یعنی قیامت کے اندر. والشیاطین، اور شیطانوں کو بھی ہم جمع کریں گے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کافر اور اس کے ساتھ اس کو گمراہ کرنے والا شیطان، دونوں کو ایک زنجیر میں جکڑ کر کے قیامت کے میدان میں لایا جائے گا. تو استحصال ہوگا عقیدے اور بد عملی کے اعتبار سے، کہ کافر کو اور اس کے شیطان کو، جس کی وہ اتباع کرتا تھا، پیروی کرتا تھا، ان دونوں کو ایک ساتھ باندھ کر کے میدان قیامت کے اندر لایا جائے گا. والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، پھر ہم ان کو ضرور جمع کریں گے جہنم کے ارد گرد، جہنم کے اندر نہیں باہر، ارد گرد. جسی یا جاسم کی جمع، وہ گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے، کیونکہ جگہ اتنی تنگ ہوگی، محشر میں مجمع اتنا زیادہ ہوگا کہ جگہ کی قلت کی وجہ سے لوگ گھٹنوں کے اوپر پڑے ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسیہ کا ترجمہ کیا ہے گرو گرو، جماعت جماعت، یعنی ہم جہنم کے ارد گرد ان کو جمع کریں گے جماعتوں کی شکلوں کے اندر. چوروں کی جماعت الگ، گنہگاروں کی جماعت الگ، زانیوں کی جماعت الگ، جماعتوں کی شکلوں میں اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائیں گے. جسیہ، یہ ثم کا لفظ آیا، ثم لنحضرنهم، یہ ثم تاخیر کو بتلانے کے لیے آتا ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن فیصلہ کیے جانے سے پہلے لمبی مدت تک حساب کی جگہ کے اوپر رکنا پڑے گا، پھر لمبا زمانہ گزرنے کے بعد جہنم کے ارد گرد وہ جمع ہو جائیں گے. حول جہنم جثیا ثم لننزعن من کل شیعہ، پھر ہم ضرور الگ کریں گے، جدا کریں گے ہر فرقوں میں سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ان میں سے کون رحمان کی نافرمانی کرنے میں، گناہ پر جرأت کرنے میں، نافرمانی پر دلیری کرنے میں کون زیادہ سخت تھا، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی الگ کریں گے، جدا جدا کریں گے. قیامت کے دن نیک لوگوں کو، کافروں کو، سب کو اللہ تعالی جہنم کے ارد گرد جمع کریں گے. نیک لوگوں کو جہنم کے ارد گرد اس لیے جمع کیا جائے گا تاکہ وہ خوش ہوئے کہ اللہ نے یہ عذاب سے ہم کو بچا لیا، اور کافروں کو اس لیے جمع کیا جائے گا کہ ان کو حسرت اور افسوس میں اور زیادہ اضافہ ہو. کیسے؟ کہ مومنین بھی آئیں گے، صالحین بھی آئیں گے، جہنم کے ارد گرد دیکھیں گے، اوہو اتنی خطرناک جہنم، پھر اللہ ان کو کہیں گے جاؤ تم اب تمہاری جنت میں چلے جاؤ. تو کافروں کو حسرت ہوگی کہ دیکھو دیکھو یہ بچے جنت کی طرف جا رہے اور کفار جو ہے سزا کے اندر جہنم میں گر رہے ہیں. اس طرح ان کو ندامت، حسرت اور ان کو افسوس در افسوس بڑھتا چلا جائے گا. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صليا، پھر ہم اچھی طرح جانتے ہیں کون جہنم کے اندر داخل کر دیے جانے کے زیادہ لائق ہے، کس کو داخل کیا جائے، کس کو جلایا جائے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں. بات دراصل ہے کہ کہ اصل گنہگاروں کے ظاہر باطن کا کامل علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. کون سے گنہگار نے ظاہر میں کتنے گناہ کیے, کون سے مجرم نے باطن میں کتنے گناہ کیے, اس کا صحیح مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس لیے لنا ثم لنحن اعلم, مراد باری تعالیٰ کی ذات کہ کون جہنم میں داخل کیے جانے کا سب سے زیادہ مستحق, وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کامل طور پر جانتے ہیں. البتہ ملائکہ خاص طور پر ہر کافر کا برا اعمال نامہ لکھنے والے وہ بھی اس کے حالات کو خود جانتے ہیں, لیکن ملائکہ کتنے برے حالات جانتے ہیں, جو ظاہر سے آدمی برے حالات اعمال کرے, باقی دل کے اندر کفر ہو, دل میں نفاق ہو, یہ دل کی کیفیت ملائکہ بھی نہیں جان سکتے. تو ملائکہ کا علم, ملائکہ کی تحریر ظاہری احوال سے متعلق ہے, اور باری سبحانہ وتعالیٰ کا علم ظاہر باطن ہر ایک سے متعلق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم کو معلوم ہے کس کو جہنم کے اندر داخل کرنے کا, کون جہنم میں داخل کیے جانے کے زیادہ لائق ہے, ہم جانتے اس کو اچھی طرح. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. وَإِن مِّنكُمْ, تم میں سے ہر ایک آدمی, یہ عموم کے اندر ہر آدمی شامل ہے, انبیاء اولیاء کفار مشرکین منافقین سب منکم کے عموم میں شامل ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, ورود سے کیا مراد؟ نمبر ایک, بعض حضرات نے ورود سے مراد لیا ہے جہنم کے اندر داخل ہونے کو, اسی لیے کہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے لو کان ہاؤلائی آلہتم ما وردوہا الیہ, اس آیت میں لفظ وردوہا صراحتن دخول ہی کے معنی کے اندر ہے, داخل ہونے کے معنی کے اندر. قرآن میں دوسری جگہ پر ہے ثم ننجی الذین اتقوا, تو نجات کب ہوتی ہے, چھٹکارا کب ہوتا ہے, ایک مرتبہ داخل ہونے کے بعد نکلنے کو نجات کہا جاتا ہے, اس لیے ورود بمعنی دخول. اور حدیث شریف سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی نیک, کوئی بھی فاجر, مگر وہ جہنم میں داخل ہوگا, اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر جہنم کو ٹھنڈی اور سلامت والی بنا دیں گے, جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آپ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنایا تھا, بلکہ خود جہنم کی آگ چلا کر کے کہے گی ایمان والے سے, اے مومن تو نکل اندر سے, جلدی آگے چلا جا, اس لیے کہ تیرے ایمان کے نور کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو جائے, اس کا مجھے ڈر لگ رہا ہے, مجھے خطرہ لگ رہا ہے. اس لیے خود جہنم اس کو آواز دے گی اور چلائے گی. اس آیت اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں وردوہا کا مطلب ہے دخول, کہ ہر ایک انسان کو جہنم کے اندر داخل ہونا ہی ہونا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حتمی اور لازمی فیصلہ ہے. البتہ مومنوں کے لیے جہنم ٹھنڈی, کافروں کے لیے جہنم جہنم باقی رہے گی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ یہاں وردوہا سے دخول کے ہر آدمی جہنم میں ضرور داخل ہوگا, انہوں نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اپنی انگلیاں اپنے کان کی طرف بڑھائی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر یہ حدیث میں نے حضور سے نہ سنی ہو اور میں بیان کروں تو میرے کان بہرے ہو جائے, اس قدر تاکید سے انہوں نے یہ روایت بیان کی. اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ یقیناً جہنم کے اندر ہر ایک کو داخل ہونا ہے, اور یہی واردہا کا مطلب ہے. نمبر دو, بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, اس سے مراد کفار ہیں, مومنین مراد نہیں ہے، یعنی کافر لوگ ہی جہنم کے اندر داخل ہوں گے، جن کم کا خطاب کفار سے ہیں، مومنین سے نہیں ہے. نمبر تین، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ورود سے مراد ہے قیام، اے القیام حول النار، جہنم کے ارد گرد چاروں طرف کھڑا ہونا، جو مضمون اوپر گزرا وہی. نمبر چار، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے جہنم کے اوپر سے گزرنا، ورود بمانا مرور، کہ جہنم کے اوپر پل صراط کو بچھایا جائے گا اور ہر ایک آدمی اس پل صراط کے اوپر سے گزرے گا اور گزر کر کے جو ہے پار ہونے کی کوشش کرے گا. اہل ایمان جو ہے پاس پاس گزریں گے، اور جتنے نافرمان کفار ہوں گے وہ کٹ کٹ کر کے جہنم کے اندر پھنس پھنس کر کے گرتے ہوں گے. تو ورود بمانا مرور، اے مرور الگ صراط، پل صراط پر گزرنا مراد لیا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب لوگ دوزخ کے اوپر اتریں گے، اس کے بعد اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکال لیے جائیں گے. سب سے پہلا آدمی بجلی کے چمکنے کی طرح گزر کے نکل جائے گا، اتنا فاسٹ، ایک آدمی یعنی ایک جماعت. پھر دوسرا آدمی گھوڑے کی تیز رفتار کی طرح نکل جائے گا، دوسری جماعت ایسی ہوگی جو تیز رفتار گھوڑوں کی طرح جہنم سے گزر کے نکل جائیں گے. نمبر تین، پھر اونٹ کی طرح، لیکن اونٹ کیسا جس کے اوپر سامان بھی لدا ہو، اس کی طرح وہ گزر جائیں گے. نمبر چار، پھر انسانوں کے دوڑنے کی طرح لوگ جہنم کے اوپر سے گزر کر کے نکل جائیں گے. البتہ جو آخری شخص یعنی آخری جماعت جو پل صراط کے اوپر سے گزرے گی، وہ اپنے قدموں کے انگوٹھے کو رکھتے ہوئے پل صراط سے گزریں گے، یعنی کہ انگوٹھے کے بل آہستہ 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 گرتے پڑتے وہ جہنم کے اوپر سے گزر کر کے نکل جائیں گے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک جہنم میں داخل ہونا ہے یا جہنم پر گزرنا ہے یا جہنم پر کھڑا رہنا ہے، اور یہ بات تمہارے رب نے فیصلے کے طور پر طے کر رکھی ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم پرہیزگاروں کو جو کفر اور شرک سے بچے ہوں گے ان کو ہم لوگ نجات دے دیں گے، بچا لیں گے. چنانچہ تمام ایمان والے دیر سویرے ہی صحیح جہنم سے بچا لیے جائیں گے. ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ہم ظالموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو جہنم میں گھٹنے کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے، وہ وہیں پڑے رہیں گے، سڑتے رہیں گے، عذاب سہتے اور برداشت کرتے رہیں گے. جی تلا علیہم آیاتنا بینات، قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما واحسن نبیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو، کافروں کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتے، تو یہ کفار قرآن کا مقابلہ کرنے کی تو طاقت رکھتے نہیں تھے. قرآن کی بلاغت، قرآن جیسی فصیح عبارت وہ بنا نہیں سکتے اور قرآن کے جیسا کلام لا نہیں سکتے. تو جتنے کافر مالدار تھے انہوں نے ایک دوسرا طریقہ اپنایا. مسلمانوں میں جو غربا تھے، فقراء تھے، اس میں سے بعض صحابہ ان کفار کے غلام بھی ہوتے تھے، تو ان کو یہ لوگ طنز کے طور پر کہنے لگے کہ دیکھو ہم لوگوں کو دنیا میں کتنا اچھا مال ملا، کتنے شاندار مکان ملے، تمہارے پاس اتنے شاندار مکان بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو جھوپڑے ووپڑے ہیں، کچے مکان ہیں، ہمارے پاس شاندار مکان ہیں، देखो हमारे पास ठहरने के लिए कितना अच्छा कपड़ा है और तुम लोग लुंगे भुंगे पहन के घूमते रहते हो। तुम्हारे पास खुद बन्नी तो खटेले खाने वाले और मेले कुचेले कपड़े तुम लोगों के पास है। इसी तरीके से हमारी मजलिस के हमारे दोस्त अहबाब रुफका के हम बीच में सदर मंजी मजलिस बन के जलवा अफरोज होते और हमारे इर्द गिर्द हाँ में हाँ मिलाने वाले चमचे लोग बैठे रहते हैं और तुम्हारा कौन है, कौन तुम्हारे साथ आता जाता है। हमारे पास खाने पीने की जितनी शानदार चीजें, जितनी शानदार सवारियां हैं, हर एतबार से हमें खूब नवाजा गया है। देखो ये दुनिया में हमारा एजाज और इकराम है। जैसे तुम कहते हो ऐसे अगर आखिरत भी हुई तो आखिरत में भी हमको हमारे अल्लाह तुमसे ज्यादा अच्छी चीजें अता फरमाएंगे और तुमसे अच्छी अच्छी नेमतों से हमको नवाजेंगे। ऐसे फखर के तौर पर इन काफिर मालदारों ने गरीब मुसलमानों के सामने जिक्र किया, उसका रद है आयत करीमा के अंदर। जब उनके सामने यानी मोमिन काफिर सबके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती है खुल्लम खुल्ली, तो قال الذين كفروا مالدار काफिर मुराद है, ईमान वालों से कहते हैं अय्युल फरीकैन, दो जमातों में कौन सी, यानी एक मुसलमान की जमात एक काफिर की जमात, खैरुम मकामा, किसका घर अच्छा, वसनु नदिया, किसकी मजलिस अच्छी। और बाद हजरात ने नदिया का माना करम से किया है, यानी कौन आदमी ज्यादा करीम है, बाइज्जत है, लोग उसके पास जमा होकर के अपने मसले हल कराते हो, बात करते हो। वकम अहलकना कबलहुम मिन क़र्निन हुम अहसनु असासा वरिया, ये बड़ा जोरदार और जानदार जवाब है। अल्लाह फरमाते हैं कि कितनी कौमें, कितनी जमातें, कितनी उम्मतें मक्का के काफिरों से पहले दुनिया में थी और हमने उनको अजाब में हलाक कर दिया। अहसनु असासा, इनका माल सामान कितना अच्छा था, मकान कितने अच्छे थे, वरी किया और उनका मंजर कितना अच्छा था, यानी उनकी पर्सनालिटी, उनकी शख्सियत और इनका शो, इनका हाव भाव और उनका लुक इतना आलीशान और इतना शानदार। उन सब के बावजूद जब उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने अजाब के अंदर इनको हलाक कर दिया। तो पहली उम्मत के लोग कौम आद, कौम समूद, कौम फिरौन, बड़े मालदार, बड़े ताकत वाले, बड़े नुमाइश वाले, बड़े दिखने में भी अच्छे, मक्का वालों के तो इनके सामने चने भी नहीं आ रहे, इतने वो लोग भारी भरकम लोग, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो अजाब में अल्लाह ने हलाक कर दिया और आखिरत में भी जहन्नम में है। तो इन मक्का वालों को तो बदर जवला अल्लाह ताला की यहाँ सजा मिलेगी। कुल मन कान फि दलाला, ए नबी आप इनसे कहो कि जो गुमराही में पड़ा हुआ है, शिर्क कुफ्र में पड़ा है, ईमान लाने तैयार नहीं होता, फलयमदुद लहुर रहमान मद्दा, अल्लाह ताला उसको लंबा करे उम्र में, माल में, सामान में, उसको मोहलत देवे, खूब लंबी अल्लाह ताला उसको मोहलत देवे, यानी अल्लाह ताला भी उसको दुनिया में ढील देवे और उसको अल्लाह उसको मोहलत देवे ताकि वो मजीद गुनाह करे और गुनाह करके पक्का मुजरिम साबित हो जाए, फिर वक्त पर अल्लाह ताला उसको अजाब में तबाह और बर्बाद कर डाले। तो फलयमदुद यानी अल्लाह ताला उसको अभी जल्दी जल्दी अजाब नहीं देवे बल्कि अल्लाह उसको ढील देवे, यहाँ तक कैसी मद्दा लंबी मोहलत देवे, लंबी ढील देवे, यहाँ तक कि वो जब मुकम्मल मुजरिम करार पावे तो अल्लाह ताला उसको खतरनाक सजा के अंदर हलाक और बर्बाद कर देवे। हजरत मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि फलयमदुद ये अम्र का सेगा है लेकिन खबर के माने के अंदर है, मतलब क्या निकलेगा कि जो आदमी गुमराही में अंधा हो, اللہ اس کو جھیل دیتے ہیں اور گمراہی میں اس کو بڑھاتے ہیں, مہلت دیتے ہیں. اور آیت کریمہ کے اندر خبر کا لفظ نہیں آیا, امر کا لفظ آیا, اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب یہی ہے کہ اس کافر کو جھیل دے, تاکہ کسی طرح بھی معذرت پیش کرنے کا اس کو آئندہ موقع نہ ملے. حتی اذا رأوا ما یوعدون, یہاں تک کہ جب وہ لوگ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے جس کا ان کو وعدہ کیا گیا ہے, امل عذاب, یا تو دنیا میں کوئی عذاب آ جائے کہ مسلمانوں کے ہاتھ قتل کیے جائے یا مسلمان کے ہاتھ میں قید کر دیے جائے, وہ امساں, یا ایک قیامت آ جائے اور ان کو جہنم کی آگ کے اندر داخل کر لیے جائے. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا, تب ان کو پتہ چل جائے گا کس کا مکان بدترین اور کس کا لشکر سب سے زیادہ کمزور. یعنی قیامت کے دن پتہ چلے گا, ابھی تو بہت اچھلتے ہیں نا ہمارے بنگلے بہت اچھے, کا قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے تب پتہ چلے گا کس کا مکان کتنا بدترین ہے. اور آج اچھلتے ہیں ہماری مجلس کتنی اچھی آسن ندیا, تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کس کے ساتھی, کس کا لشکر, کس کی جماعت, کس کے ہاں میں ہاں ملانے والے اچھے, کا پتہ چلے گا شیطان کے ساتھ جب وہ جہنم کی آگ کے اندر جلتے ہوں گے تب. تو اوپر جو گزرا خیر مقاما, اس کے جواب میں ہے شر مکانا, اور اوپر جو گزرا احسن نبیا, اس کے جواب میں ہے اضعف جندا, کہ اس دن پتہ چل جائے گا مسلمان کا لشکر کون, ملائکہ نیک صالح لوگ, اور کافروں کے ساتھ شیطان. ویزید اللہ الذین اهتدوا ہدا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا, اللہ تعالی ایمان اور ہدایت والوں کو ہدایت اور ایمان میں اللہ تعالیٰ زیادہ کرتے ہی جاتے ہیں, بڑھاتے ہی جاتے ہیں. یعنی ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی برکت سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے, جیسے کفر کی نوست سے کفر میں ترقی ہوتی ہے. کفر کے ساتھ جب عملی ملتی ہے تو کفر میں ترقی, ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ملتے تو اعمال صالحہ کے اندر ترقی ہوتی ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ مومن نیک اعمال کی طرف تیزی سے آگے بڑھتا ہے, بھلے کاموں کی طرف ترقی کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر وہ بڑا اجر اور ثواب پائے گا. اور باقی رہنے والی نیکیاں, پیچھے سورۃ طہٰ میں اس کا مطلب گزر گیا, خیر عند ربک ثوابا, آپ کے رب کے پاس اس کا بہترین بدلہ ملے گا. وخیر مردا, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہترین انجام بھی ہوگا, اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہترین چیز لوٹائی جائے گی, یعنی بہترین اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انجام کے طور پر واپس ملے گا. دیکھو جتنے بھی اعمال انسان کرتا ہے وہ تمام کے تمام اعمال باقی رہتے ہیں, وہ اعمال ختم اور ضائع اور برباد نہیں ہو جاتے. البتہ مومنین جو نیک اعمال کرتے ہیں تو اس کے بدلے کے اندر, آخرت کے اندر ثواب, بدلہ, اچھی نعمتیں, راحت, دنیا میں سکون, یہ سب چیزیں ان کو ملے گی. یہی ہے ثواب وخیر مردا. اور کافر جو نیک اعمال کر برے اعمال کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں سزا, تکلیف, مصیبت, دنیا میں تنگی, یہ سب اس کو ملتی رہے گی. دیکھو ایک اصطلاح ہم بولتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ کام کیا تو اس پر تم کو کیا ملا. کوئی آدمی کوئی بڑا انویسٹ کرے, کسی کاروبار میں پیسہ لگائے, تو کہتے کہ بھائی ریٹرن کتنا آیا, کتنا ریٹرن آیا, یعنی منافع ملا, راس المال ملا, یا ایک منافع تو گیا راس المال بھی چلا گیا. تو بولتے نا ریٹرن کیا آیا, اس کے لیے عربی میں یہ مردن کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں سے جو ریٹرن ملے گا, جو واپس ان کو لوٹ کر کے ملے گا, اور اسی کو ہم انجام بھی کہتے ہیں کہ جو انجام ہوگا اللہ کی طرف سے وہ بہت بہتر, بہت بھلا, بہت اچھا اس کو ملے گا. جی أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. یہ مکہ کے بدماشوں میں سے ایک بڑا نامور بدماش تھا, آس ابن وائل, فاتح مصر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ. یہ آس ابن وائل عمر ابن العاص فاتح مصر, حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ. یہ آس ابن وائل نے ایک صحابی, یہ کافر تھا, باس بادل موت کا انکار کرتا, حضور کی مذاق اڑاتا, حضرت خباب ابن الارث رضی اللہ تعالی عنہ, وہ صنعت جانتے تھے, صنعت حرفت پیشہ تھا ان کا. تو ایک مرتبہ یہ آس ابن وائل نے ان سے کچھ کام کروایا ہوگا, تو بعد میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اجرت مانگی, خلاف الا تو نے وہ کام کروایا, پیسے بھی نہیں دیتا, اجرت مانگی. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فقراء صحابہ میں سے ہیں, بدر میں بھی شریک ہوئے. تو اس نے کہا کہ پیسے تم کو اگر چاہیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر تو پیسے دو, ورنہ پیسے ویسے نہیں دو. تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا, ابے او کیا کہتا ہے تو, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کفر کی بات کہتا ہے, سن, ان کے اوپر کفر کا مسئلہ ہے تو ایسا ہے کہ تم مرے نے دو بارہ زندہ ہوئے میں تو بھی میں ان کے اوپر کفر نہیں کروں, میرا ایمان ان کے اوپر اتنا مضبوط ہے. تو اس بدماش نے مذاق کے اندر یوں کہا کہ تم نے یہ کہا نہیں کہ مرے اور زندہ ہوئے, یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونے کا ہے, یوں نہیں تو میرا یہی کہنا ہے نے, ایک کام کرو جب مریں گے اور دوبارہ زندہ ہوں گے تب بھی میرے پاس بہت پیسہ ہوگا, تب میں تیرا قرض چکاؤں گا اور اجرت بھی دوں گا, ابھی میں تجھے نہیں دیتا, جا. یہ کہہ کر کے اس نے بھگا دیا. اس پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, افرأیت الذی کفر بآیاتنا, آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ہماری آیت کا انکار کیا؟ آس ابن وائل وقال, اور اوپر سے یہ کہتا ہے, لَأُتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا, اگر دوبارہ زندہ کیا بھی گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے مال بھی بہت دیں گے, اولاد بھی بہت دیں گے. اس زمانے کے کفار بھی حقیقت سمجھتے تھے کہ اولاد کی کثرت بھی فخر کی چیز ہے اور اولاد کی کثرت بھی اچھی چیز ہے. کاش کہ آج مسلمان اس حقیقت کو سمجھ لے, وہ تو سمجھتے ہی نہیں, وہ تو ہم دو ہمارے دو سے ہم دو ہمارے ایک پر آ گئے ہیں. لیکن مسلمان بھی سمجھ لے تو بہت اچھا, تزوج الودود الولود, تو مالم وولدا اطلع الغیر, کیا وہ غیب کی بات کو جھانک کر کے آیا, یعنی لوہے محفوظ میں جا کر کے وہ غیب کی بات دیکھ کر کے آیا کہ مرنے کے بعد جب وہ زندہ ہوگا تب اس کو مال اور اولاد بہت ملے گا. یہ حمزہ نفی کے معنی میں ہے کہ نہ وہ لوہے محفوظ میں دیکھنے گیا, نہ تو اس کو آخرت میں مال اور اولاد ملنے والا ہے, کچھ نہیں. ام اتخذ عند الرحمن احدا, یا یہ کہ اس نے رحمان کے ساتھ کوئی قول و قرار کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے کے آ جائے کہ اللہ میں دنیا میں جاؤں نہ مر کے آؤں, پھر مجھے آخرت میں مال دینا اولاد دینا, ایسا قول و قرار اللہ کے پاس کر کے آیا ہے. انکار, نہ اللہ سے کوئی ایسا قول ہوا, نہ اس کو مال اور اولاد ملنے والی ہے. اس صورت میں 16 مرتبہ لفظ رحمان آیا ہے, کلا ہرگز نہیں, نہ مال ملے گا, نہ اس کو اولاد ملے گی, نہ کوئی چیز ملے گی, بلکہ جہنم کی آگ ملے گی. کلا, یہ کسی کو ڈانٹنے کے لیے یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, ہاں نعم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, کسی بات کو سچی بتلانے کے واسطے استعمال ہوتا ہے. نمبر 3, بعض کہتے ہیں کہ حقن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 4, یہ لفظ ماں قبل کے ماں بعد کے ماں قبل کے رد کے لیے, یعنی وہی تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور نمبر 5, یہ ائی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, کلا سنکتب ما یقول, جو بول رہا ہے نا ابھی دنیا میں ہم اس کو لکھ لیں گے. لکھنے کے دو مطلب، سنب تو وہ ہم لکھ لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لکھنے کا حکم دیں گے کہ تم اس بدماش کی بات کو لکھو تاکہ قیامت کے دن اس کو اس بات پہ سزا ہوئے. اور بعض حضرات نے سنک تبو کا مطلب لیا ہے ہم اس کے بول کو محفوظ کر لیں گے، اس کی بات ہماری یہاں محفوظ رہے گی اور اس پر ہم عاقبت کے اندر سزا دیں گے. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا، اور ہم اس کے عذاب کو برابر بڑھائیں گے، عذاب پر عذاب ہم اس کو دیتے جائیں گے. ایک عذاب کفر کا، دوسرا عذاب مذاق اڑانے کا، اور حضرت خباب کے پیسے باقی اس کا بھی. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور وہ بدماش جو باتیں بولتا ہے وہ بات ہم جو ہے اس کے مالک ہوں گے، مالک ہوں گے یعنی اس بات کو ہم لے لیں گے اور اس بات کو ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، نہیں جو بات وہ کہتا ہے مال اور اولاد کی اس کے ہم وارث ہوں گے. یعنی ابھی اس آس اتنے وائل کے پاس بہت مال ہے اور بہت اولاد ہے، تو بالآخر وہ ہماری ملکیت میں آئے گی، ہم اس کا مال لے لیں گے، ہم اس کی اولاد لے لیں گے اور اس کے ساتھ آخرت میں نہیں جائے گی، اس کو آخرت میں کام نہیں آئے گی. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، مال اور اولاد کی جو باتیں وہ بولتا ہے وہ تو ہم لے لیں گے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور قیامت کے دن ہمارے سامنے اکیلا اکیلا آئے گا. فرد بمعنی منقطع، یعنی قیامت کے دن اس کا مال بھی اس سے کٹ جائے گا، اس کی اولاد بھی کٹ جائے گی اور اکیلا آ کر کے وہ ہم کو حساب دے گا. حضرات مفسرین فرماتے کہ آیت بالکل صادق آئی، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، دنیا میں بھی کہ اس کے دونوں بیٹے مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو کے صحابی بن گئے، گویا کہ اس کے دونوں بیٹوں کو اللہ نے لے لیا یعنی اسلام کی دولت سے نواز دیا، اور وہ قیامت کے دن اکیلا اکیلا حساب دینے کے لیے آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، ان کافروں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے بتوں کو معبود بنا رکھا ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں. لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةً، تاکہ یہ بت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی سفارش کرنے والے بنے. کَلَّا، یہ بت سفارش بھی نہیں کریں گے، ان کے لیے عذاب سے رکاوٹ کا ذریعہ بھی نہیں بنیں گے. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، بلکہ یہ بت قیامت کے دن انکار کریں گے کہ اللہ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی تھی، ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو. مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ، اللہ ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے، نہ تو وہ ہم نے ان کو ہماری عبادت کی دعوت دی تھی. وَيَقُولُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور یہ سب کے سب ان کے مخالف بن جائیں گے. دیکھو لفظ ضدہ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے علیہم میں ہم ضمیر بھی جمع اور یقونون بھی جمع، کہ یہ سب بت جن پر آج انہوں نے دنیا میں بھروسہ کیا ہے وہ تو قیامت کے دن ان کے مخالف بن جائیں گے، ان کے دشمن بن جائیں گے، اور یہ بت ان کو بالکل کام نہیں آئیں گے. جی